على محمد الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، دین کا صحیح تصور کے زیر عنوان اس باب میں جو نقطۂ نظر پیش کیا گیا ہے، اس تک پہنچنے کا پس منظر بھی مختصر طور پر آپ سن لیجیے. اول 72-73 میں مجھے یہ معلوم ہوا کہ سید عبداللہ صاحب مودودی کی تعبیر پر ایک کتاب ہندوستان کے کسی عالم نے لکھی ہے. اس زمانے میں ان کا نام زیادہ معروف نہیں تھا، کام بھی جس طرح آپ سامنے نہیں آیا تھا. اور میری جو عمر ہے اس وقت ان کی کم و بیش وہی عمر تھی. زیادہ علمی حلقوں میں اگر وہ جانے جاتے تھے تو اسی لحاظ سے جانے جاتے تھے کہ ایک اچھے صاحب قلم ہیں جنہوں نے کچھ چیزیں لکھی ہیں، اور ان میں ایک کتاب. جب مجھے معلوم ہوا تو میں نے کوشش کی کہ مل جائے، مجھے میسر نہیں ہوئی. بعد میں معلوم ہوا کہ ہمارے ممدوع و مخلوم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے پاس یہ کتاب ہے، تو میں کالج سے نکل کے سائیکل پر ان کے مطب پہنچا. اس زمانے میں دارالاشاعت الاسلامیہ کے نام سے ایک ادارہ انہوں نے بنایا ہوا تھا، اور اس کے اگلے حصے میں ان کا مطب تھا، اور پیچھے وہ اپنے دعوت کے کاموں کا مرکز بنا کر کچھ اس نوعیت کی مصروفیات رہتے تھے. ان کی خدمت میں میں نے جا کے عرض کی کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ اس طرح کی ایک کتاب ہے اور وہ آپ کے پاس ہے، تو آپ مجھے پڑھنے کے لیے دے دیجیے. جو تو ذرا تھوڑے ہمارے جلالی بزرگ بھی ہوتے ہیں پاس، ان کا کتاب تو میں آپ کو نہیں دے سکتا. میں نے کچھ مزید گزارش کی اور اپنا اشتہار ظاہر کیا، تو وہ دو بینچ پڑے ہوئے تھے ان کے مطلب میں. انہوں نے کہا ایک شکل ہو سکتی ہے، میں دیتا ہوں یا بیٹھ کے پڑھ لیتا. انہوں نے کہا بھاگ جائے گا ہی اس کے نتیجے میں. میں نے کہا سر چشمہ کتاب دے. تو میں نے تعبیر کی ہوئی بینچ پر بیٹھ کے پڑھا، یہ اور کوئی چارہ نہیں تھا. جو کتاب میں غور و فکر کا بہت مواد تھا، اس پہ ظاہر ہے کہ ان کی اپنی تحقیق کا بھی پورا پس منظر ابتدائی خط و کتابت میں بیان ہو گیا ہے. لیکن جو چیز مجھے بہت زیادہ متوجہ نہیں کر سکی اس موقع کے اوپر، وہ یہ تھی کہ اگر آپ بھی آپ کتاب کو دیکھیں تو اس میں ہمارے طریقے کا استدلال نہیں ہے. یعنی یہ جو طریقہ استدلال کا، یہ تو اگرچہ اب بہت واضح ہو گیا مجھ پر، میں نے اس میں بہت سا کام بھی کر لیا ہے پچھلے 25-30 سال میں، لیکن تباً میں اسی طریقے کی چیزوں سے متاثر ہونے والے لوگوں میں سے رہا ہوں. یعنی اگرچہ اس وقت اس کو کوئی نام نہیں دیا جا سکتا، تو ان کا جو استدلال کا طریقہ ہے وہ زیادہ تر یہ ہے کہ انہوں نے سلف کی تعبیر کو مقابلے میں پیش کر کے تنقید کی. تو خیر بہرحال غور و خوض کا ایک میرے ذہن کے اندر یہ چیز موجود رہی. اس زمانے میں کچھ اور ہمارے میں مصروف تھا، اس وجہ سے بہت زیادہ اس پر ٹک کر توجہ بھی نہیں دے سکا. جب میں مرید کے سے واپس آیا اور پھر میں نے فیصلہ کیا کہ 2-3 سال تک میں جو چیزیں بہت غور و فکر کا تقاضا کرتی ہیں ان کو بالکل یکسو ہو کے پڑھو، تو 1979 میں وہاں سے واپس آیا. اس زمانے میں پھر دوبارہ میں نے اس کو دیکھا اور خاص اس موضوع کو موضوع بنا کر اس پر کام کرنا شروع کیا. اس میں ایک پوری لمبی تاریخ ہے، بہت سے نقطۂ نظر قائم ہوئے، بہت سے نقطۂ نظر تراشیدم پرستیدم شکستم. یہ تو علم کی دنیا میں ہوتا ہے. پھر یہ کہ میں اس طرح مطمئن ہونے والے لوگوں میں سے نہیں تھا. میرے پیش نظر یہ تھا کہ اس موضوع پر دوسرے لوگوں نے کیا کہا ہے، ماضی کی تاریخ کیا رہی ہے، مختلف جو ہمارے سلسلے ہیں اہل علم کے وہ کیسے سوچتے رہے ہیں. اور یہ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ ایسا نہیں تھا کہ کوئی ایک چیز پڑھی ہوئی ہے آپ نے اس کو پڑھ لی رائے قائم کر لی. یعنی یہ ایک پورا سمندر ہے، تو میں اس کا مطالعہ بھی کرتا رہا، چیزیں اس میں واضح بھی ہوتی رہی. اور پھر میں نے کچھ کانسیپٹس قائم کیے. اور یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ذہن کے اندر جو تصور قائم ہو جاتا ہے آپ اسے بیان کرتے ہیں، جب بیان کرتے ہیں تو بعض اوقات اس کے خلا بدل جاتے ہیں. یعنی میں بیان سے جو فکر میری بات ہوئی. تو میں نے یہ کوشش کی کہ اس کو میں لکھوں. چنانچہ تین میں نے اس میں اٹمپٹس کی مختلف ادوار میں, اور اس میں جیسے ہی اس کو میں نے سپرد قلم کیا تو مجھ پر واضح ہوا کہ یہ خلا, یعنی بات ٹھیک نہیں ہوئی, صحیح اسٹرکچر نہیں وجود میں آیا, وہ اپنی جگہ پر بیٹھی نہیں. چنانچہ ان میں سے تینوں جو ہیں وہ چھپی ہوئی ہیں مختلف ادوار میں. اہل ایمان کا نصب العین کے عنوان سے ایک تحریر, کہیں اشراق کے پرانے شماروں میں ہو سکتا ہے مل جائے کسی دیکھنے والے کو, اسی عنوان سے بھی ایک تحریر ہے اس سے پہلے. تو یہ ایک پھر لمبا, یعنی سمجھے آپ کے 80 میں ہوا, اور کہیں میں اس معاملے میں یعنی کانسیپٹ کی حد تک 90 کے قریب آگے بازی اور پھر میں نے اس کی تصویر کی. پھر اس کو میں نے دو مجالس میں دو مرتبہ پیش کیا, یعنی جیسے اب اس کو میں پڑھا رہا ہوں. اس کے نتیجے میں بہت سی چیزیں سامنے آئیں, بہت سے پہلو جو تھے وہ واضح ہوئے. پھر میں نے اس کو آخری مرتبہ 1995 میں لگا, اس میں شہزاد صاحب کے ذہن زیادہ بہتر سنین ہوں گے, میرا حافظہ اس میں اچھا نہیں ہے, تو اس کو میں نے موجودہ صورت میں جیسے یہ ہے لکھا. اور اس کے بعد سے صرف ایک مقام ہے جس مقام پر میں نے اس میں تبدیلی کی, اور یا یہ ہے کہ تھوڑی سی اس کی ترتیب بدلی, یعنی یہ دو اس کے بعد, ورنہ یہ اس کے بعد سے کم و بیش اسی صورت موجود ہے. بیسک کانسیپٹ میں پھر کوئی 1995 کے بعد سے کوئی خاص تبدیلی نہیں. مختصر اس کی تاریخ, دین کا صحیح تصور, دین کی حقیقت اگر ایک لفظ میں بیان کی جائے تو قرآن کی اصطلاح میں وہ اللہ کی عبادت ہے. یعنی کسی چیز کی یہ
دراصل اس مقام پہ کیا مناسب سمجھیں گے کہ اس کو پڑھنے سے پہلے جو باقی دو آراء ہیں اگر وہ ایمانی طور پر بیان کر دی جائیں تو شاید اس کو سمجھنے میں زیادہ سہولت ہو. متصفین کیا کہتے ہیں اور مولانا مودودی کا کانسیپٹ کیا؟
دو اس میں طریقے ہو سکتے ہیں. ایک طریقہ تو یہی ہے جو انہوں نے تجویز کیا ہے کہ پہلے ان کی پوری بات بیان کرتے ہیں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو چیز زیر بحث آئے اس کے ساتھ ساتھ بتا دیا جائے کہ یہ چیز جو ہے اس میں وہ کیسے اس میں دیکھتے ہیں یا میں اس کو کیسے دیکھتا ہوں. میرا جو خیال تھا وہ یہ تھا کہ یہ دوسرا طریقہ اختیار کر لیا جائے. اس کی ایک خاص وجہ ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات چیز کو متعین کر کے اس کا تقابل نہ کیا جائے کہ یہاں اس آیت کو اس زاویے سے وہ دیکھتے ہیں, تو وہ ایک اجمالی لیکچر میں لوگوں کے ذہن میں بات ہو جاتی ہے. اس دونوں چیزوں کو اس طرح ملایا جا سکتا ہے, ایک بار ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں ان چیزوں پہ گفتگو کرنا چاہ جاتا ہوں اور پھر آخر میں خلاصہ کرتا ہوں, اس سے بھی دونوں چیزیں مطالعہ کر جائے. دین کی حقیقت اگر ایک لفظ میں بیان کی جائے تو قرآن کی اصطلاح میں وہ اللہ کی عبادت ہے. عالم کا پروردگار اس دنیا میں اپنے بندوں سے اصلاً جو کچھ چاہتا ہے وہ یہی ہے. عبادت کا لفظ یہاں حسین میں لکھا ہوا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ یہ اصل میں قرآن کی اصطلاح ہے, اور اصطلاح کی آگے وضاحت کرنی تو اس لیے اس کو جیسے کہ ہمارے ہاں عام طور پر لفظ عبادت بولا جاتا ہے اس معنی میں نہ دیا. دین کی حقیقت اگر ایک لفظ میں بیان کی جائے تو قرآن کی اصطلاح میں وہ اللہ کی عبادت ہے. عالم کا پروردگار اس دنیا میں اپنے بندوں سے اصلاً جو کچھ چاہتا ہے وہ یہی ہے. ارشاد فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. یہ اصل میں قرآن مجید کی ایسی آیت ہے کہ قرآن کو پڑھنے والا کوئی آدمی بھی دین کی حقیقت یا اللہ کا بنیادی مطالبہ کیا ہے یا وہ کیا چاہتے ہیں انسانوں سے اس آیت سے سب نظر نہیں کر سکتا, اس لیے کہ یہ ایک ہی آیت ہے پورے قرآن مجید میں جس میں یہ بات اس اسلوب میں اس حسن کے ساتھ بیان ہوئی, اور اس میں خاص طور پر جو انداز اختیار کیا ہے وہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, یعنی جزوی مطالبے کی شکل میں بیان نہیں ہوا بلکہ اس طرح بیان ہوا ہے کہ اور جنوں انسانوں کو میں نے صرف اس لیے پیدا کیا اپنے لیے معبود ہے, یعنی اسلوب اس کا یہ ہے. چنانچہ یہ کوئی بھی اہل علم ایسا نہیں ہے کہ جس کے ہم موضوع بحث بدل دیں, یعنی چونکہ اس میں دو باتیں بیان ہوئی ہیں, ایک یہ کہ اللہ جو کچھ چاہتے ہیں وہ عبادت ہے اور ایک یہ کہ وہ صرف یہی چاہتے ہیں. ये इस चीज को अच्छी तरह से नशीन कर लीजिए कि आयत में दो बातें हैं, सिर्फ एक नहीं है। आयत सिर्फ यही नहीं कहती कि अल्लाह ये चाहते हैं कि उनकी इबादत की जाए, नहीं, अल्लाह सिर्फ यही चाहते हैं कि उनकी इबादत की, जिनों और इंसानों से उनका जो मुतालबा है वो है ही यही। इस वजह से इसका जो नतीजा मैंने बयान किया कि दीन की हकीकत है, अगर ये उसलूब ये ना होता तो फिर ये दीन के मुतालबात में से एक मुतालबा, यानी फिर इस दर्जे में ये जेर बहस नहीं आ सकती थी आयत, इस जगह भी ये नहीं रखी जा सकती थी। दीन के मुतालबात हम बयान करते हैं, वो एक दो तीन चार दस हो सकते हैं, उनके लिए ये भी है अल्लाह ताला ये चाहते हैं कि उनकी इबादत की जाए, नहीं ये नहीं है। आयत ये कहती है कि मा खलकतुल, यानी मकसद तख्लीक यही, मैंने पैदा ही इसलिए किया है जिनों और इंसानों, ये दुनिया का कारखाना वजूद ही में इसलिए आया है कि वो मेरी इबादत, ये अल्लाह ताला ने बयान
करना है। एक दूसरी आयत खालकल मौतवल हयात अलैहि मासन होगा, इसका इसके साथ क्या ताल्लुक
है? वाज़े हो जाएगा आगे, यानी वो वाज़े हो जाएगी आगे जाके। वमा खलकतुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, यानी इसमें गोया अल्लाह ताला ने खुद हसर के उसलूब में ये बात बयान कर दी कि मेरा मुतालबा यही है, मैंने दुनिया तख्लीक इसीलिए की है, तुम वजूद पजीर इसीलिए हुए हो, मैं चाहता यही हूँ, मैं इसके सिवा कुछ नहीं चाहता, यानी ये पूरी बात जो है ये इस आयत में बयान हो गई। दुनिया को बनाने के मकासद क्या है दस हो सकते हैं, लेकिन ये मुतालबा है दीनी के लिहाज से, यानी खुदा क्या चाहता है वो यही है पूरे कुरान में। तो दिलचस्प बात यह कि कुरान आम तौर पर चीज़ों को कई पहलुओं से रसालीब पे बयान करता है, तो इस मुतालबे को तो उसने हजार जगह पर बयान किया लेकिन इस अंदाज में नहीं। सूरह ज़ारियात में है और वहाँ एक खास मौजू है, पस मंजर है, जिसकी वजह से इसको बयान किया जेर बहस आ गया। वमा खलकतुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून। अब यही रोक कर देखिए कि हमारे यहाँ जो दोनों दूसरे नुकता है नजर, यानी एक तो मैंने अर्ज किया ना कि हमारे कदीम उलमा की चेन है, और मैंने ये वजाहत कर दी है कि मैं ये दावा तो नहीं कर सकता कि बैने ही मैं वो बात बयान कर रहा हूँ जो वो सब कहते हैं, लेकिन अगर कोई रिश्ता मुतल्लक होता है तो वो उसी चेन से होता है। इस सारी बात इसी दर्जे में ये आयत उनके यहाँ भी जरे बहस है, इसी तर्जमे के साथ, इसी मफहूम के साथ, और इसको बयान करते हैं। मैंने आपसे अर्ज किया कि इसमें इब्न तैमिया का बहुत ही अच्छा रिसाला है, रिसाला फिर रबूदी है, उसमें उन्होंने इसको मौजू बनाया कि भाई यही अल्लाह ताला का मुतालबा है, तो ये जानना चाहिए क्या चीज़ बुनियादी तौर पर, तो इसको मौजू बनाया। मौलाना सैयद अब्दुल्ला साहब मौदूदी भी अपनी सारी दावत का जो बुनियादी मसला है वो इसी आते, यानी वो यही कहते हैं कि हम इबादत रब की दावत जो है, आपने कभी देखा होगा उनकी जो तसनीफ है उनके आखिर में तीन निकात में वो उनकी पूरी दावत का खुलासा छपता है, तो उसमें बुनियादी बात इसी आयत पर उन्होंने सेट की। अच्छा, बाज़ लोगों पर इस पर बहस भी की है, और जो उनकी कुरान की चार बुनियादी इस्तलाहें हैं उसमें भी जाहिर है कि ये एक इस्तलाह ये भी इबादत इलाह रब और दीन, तो बाकी चीज़ें तो असल में रिलेट करती हैं इसके साथ, बुनियादी बहस उसमें भी इसी चीज़ की इबादत की। चुनाचे ये दोनों का मामला तो ये है, मुतसव्विफ़ुलमा जो है मुतसव्विफ़ीन उलमा उनके यहाँ अलबत्ता इस मामले में दो गिरोह हैं, और वो आप कह सकते हैं कि मुख्तलिफ अदवार में कभी ज़्यादा नुमाया हो जाते हैं और कभी आपस में इख्तलात हो जाता है, और उनकी दुनिया में होता रहता है, यानी ऐसा नहीं होता कि आप बिल्कुल एक लाइन खींच सकें। बाद अवत लोग एक चीज़ को एक दो पहलुओं से बयान करते हैं, मुतासर भी होते हैं ये सब चीज़ें। उनमें से एक गिरोह का सारे ही दीन पे बयान करने के मामले में तरीका ये है कि जो उनकी तावीर है जैसे वो समझते हैं सारी बात को, तो वो आमतौर पर उसके लिए या तो कुरान की आयत को इंटरप्रेट करेंगे जैसे हम यहाँ कर रहे हैं, या मौलाना मौदूदी करते हैं, यानी उन्होंने किया नहीं, ऐसा तो नहीं किया कि अपनी एक उन्होंने तस्वीर बना के पेश कर दी, उस तस्वीर में गलती क्या है सही क्या है ये बहस नहीं है, लेकिन भारत कुरान मजीद की आयात हदीस जेर बहस लाए ना, इस आयत को भी जेर बहस लाए, اس پر انہوں نے مدار قائم کیا ہے اپنی ساری بحث کا, اور اسی سے کچھ نتائج نکالے تمام تر. صوفیہ کے ہاں صورت خیر یہ نہیں, یعنی ان کے ہاں اس میں دو گروہ ہو جاتے ہیں. ایک گروہ کا جیسے میں نے اس کیا طریقہ یہ ہے کہ وہ یہی کرتا ہے, مثلاً وہ بحث الوجود کو بیان کرے گا تو آپ کو بتائے گا کہ دیکھیے قرآن میں یہ آیتیں اس کو بیان کرتے ہیں, تو فی انفسکم افلا تبصرون انما تولوا وسم وجه اللہ, کچھ آیتیں ہوں گی جن کو موضوع بنا کے وہ بیان کریں گے. اسی طرح اس آیت کو بھی موضوع بنا کے وہ اپنی بات بیان کریں, اس آیت کو بھی موضوع. ظاہر ہے کہ ان کو اس آیت سے صرف نظر کرنا ممکن نہیں ہے, اس میں جو انداز اختیار کیا گیا ہے تو وہ موضوع بنائیں گے اور یہ کہیں گے کہ ہماری بات یعنی ہم جو بات کہتے ہیں وہ نکل گئی ہے اس آیت سے, اس آیت میں وہی بات کریں, یہ کہنا چاہیے نا ان کو. ایک گروہ. دوسرا گروہ جو یہ نہیں کرتا, اس کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ دین کے ہی اصل میں دو پہلو ہیں. ایک دین وہ ہے جو انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے دیا گیا, اور ایک دین وہ ہے کہ جو آدمی کو اس کے اپنے الہام اور خدا کے ساتھ مشاہدے اور تعلق سے ملتا ہے. یعنی ہے یہ اصل میں دو چیزیں. تو جب وہ یہ نقطہ نظر اپنا لیتے ہیں تو پھر وہ بالعموم اس طرح کی چیزیں قرآن سے یا حدیث سے نکالتے ہیں. یعنی ان کا جو موقف ہے میں ابھی بیان کرتا ہوں کیسے اپنی بات بیان کرتے ہیں. اب اس میں صورتحال یہ ہوئی ہے کہ مثلا غزالی کے ہاں ہم دیکھتے ہیں یا ابن عربی کے ہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انداز انٹرپریٹیشن کا ہے, یعنی وہ ان چیزوں کو زیر بحث کرتے ہیں, ان کی خاص باطنی تعبیر کرتے ہیں جس کو ہم بیان کر سکتے ہیں, یہ جس میں الفاظ زیر بحث نہیں رہتے بلکہ ان کے کچھ باطنی مفاہیم وہ بیان کرتے ہیں. وہ ایک الگ بحث ہے کہ وہ کرنا ٹھیک ہے یا نہیں ہے, میں صرف یہ بات خاص کر رہا ہوں کہ یہ طریقہ ان کے ہاں غزالی کے ہاں. اس کے برعکس جیسے جیسے یہ بات آگے بڑھتی چلی گئی تو مثلاً شاہ ولی اللہ صاحب بہت بڑے آدمی ہیں دوسرے, ان کے ہاں بالکل دوسرا طریقہ ہے. یعنی وہ ایسے نہیں کرتے, تعبیر ان کی بھی وہی ہے لیکن اس کو وہ پریزنٹ کیسے کرتے ہیں, بیان کیسے کرتے ہیں, وہ طریقہ بالکل دوسرا. اس آیت کے ضمن میں اب یہ بحث پیدا ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تو بتا دیا کہ میں نے انسانوں کو پیدا صرف اس لیے کیا کہ وہ میری عبادت کریں, تو موضوع کیا بن گیا؟ موضوع یہ بن گیا کہ عبادت کا مطلب کیا ہے, یہ موضوع بنے گا. یعنی پہلی بات تو واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور صرف اس لیے پیدا کیا ہے. کس لیے پیدا کیا کہ انسان اس کی عبادت کرے, تو عبادت موضوع بن جائے گی. جو آدمی بھی اس سے استدلال کرے گا یہ موضوع بن جائے گا. اس میں میں نے جس طرح کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ تصوف کا علم جب ہمارے سامنے آنا شروع ہوتا ہے یعنی اس کے چوتھے دور کے بعد, یعنی جو ابن عربی وغیرہ کا دور نا, یہ چوتھے دور کا مطلب یہ نہ سمجھیے کہ کوئی یعنی چوتھی پانچویں صدی میں یہ پایا تکمیل کو پہنچ گیا سب کچھ, اور غزالی کی احیاء اس کے بعد ہی آتی ہے ابن عربی وغیرہ کے بعد. تو ان کے ہاں جو طریقہ اختیار کیا گیا اس کو بیان کرنے کا یہ ہے کہ انسان کا دنیا میں بھیجنے کا مقصد, اس کی تخلیق کا مقصد, اور جو اللہ تعالیٰ سے اس کا مطالبہ ہے وہ مطالبہ اصل میں معرفت حقیقت ہے. سمجھ گیا؟ حقیقت الحقائق, یہ صوفیہ تعبیر ہوتی ہے, حقیقت یعنی حقائق کی حقیقت. ویسے تو آپ میں سب حقائق ہیں نا, ان حقائق کی حقیقت, تو ان حقائق کی حقیقت کی معرفت, اس کو پہچان لینا, اس سے آشنا ہو جانا, اس کو جان لینا, وہ کہتے ہیں اس لیے پیدا کیا. یعنی یہ مقدمہ تو انہوں نے قائم کر لی, اب اس مقدمے کو قائم کرنے کے بعد آیت پر آئیے تو ایک گروہ ان کا یہ طریقہ اختیار کرے گا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں لے یا بدون اصل میں اس معنی میں ہے کہ لے یار فونی, لے یا بدونی ہے نا یہ اصل, یعنی اس میں جو یا متکلم ہے وہ عربی طریقے کے مطابق لکھی نہیں جاتی لیکن وہ ہے لیا بدونی, کہ وہ میری ہی عبادت کرے. تو اب اصل میں عبادت ہی مطالبہ ہے اور عبادت میری ہی مطالبہ ہے نا, یعنی جو بات ہے پیچیدگی ہے اس میں, سمجھ رہے ہیں بات. میں نے جنہوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ عبادت کریں, اتنی بات نہیں رہے گی, وہ میری ہی عبادت. یہ ہے نا مسئلہ. تو میری ہی معرفت حاصل کرے, میرے ہی ہو کر رہ جائے, میرے ہی مشاہدے میں مستغرق رہے, مجھے ہی جانے, یا الٹ دیجئے حقیقت الحقائق پہ جانے. تو انہوں نے یہ کیا. اچھا, اس کی تائید میں جیسے کہ ہمارے عام طریقہ ہے کہ لوگ قرآن مجید کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ اچھا صحابہ کرام نے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر کی, تو اس میں ابن عباس کا مشہور اثر ہے کہ جس میں انہوں نے لیابدون کا مطلب یہ بیان کیا کہ یعرفو, اثر کی حقیقت کیا ہے, مستند کتنا ہے, ان کی طرف اس کی نسبت کا کیا عالم ہے, وہ ایک الگ بحث ہے, لیکن اثر بہرحال کتابوں میں موجود ہے. اب جب وہ بھی مل گیا تو ایک ان کا نقطہ نظر ہے, اس نقطہ نظر میں انہوں نے یہ بیان کر دیا کہ یہ اصل میں لیارفون, تاکہ وہ مجھے پہچان لے. مجھے پہچان لے کا مطلب حقیقت و حقائق کو جانے. یہ ایک طریقہ ہے. دوسرا طریقہ وہ ہے جو اس سارے مسئلے کو جو آگے آ رہا ہے اس کو بیان کرنے کے لیے شاہ ولی اللہ اختیار کرتے ہیں. شاہ صاحب نے ان کی بڑی مشہور کتاب ہے الطاف القدس, اس میں بڑی اچھی بحث کی ہے اس موضوع. بحث انہوں نے یہ کی ہے, یعنی صوفی تو یہ تو کر رہے تھے نا کہ وہ قرآن مجید کی آیات کو جیسے کی آئے تھے زیر بحث لا کر یہ کہتے تھے کہ جو بات ہم کہتے ہیں قرآن بھی وہی کہتا ہے. یعنی قرآن, ہم یہ کہتے ہیں کہ انسان کی خلقت کا, انسان کے وجود پذیر کرنے کا مقصود معرفت حق ہے یا حقیقت الحقائق کی معرفت ہے, یہی بات قرآن بھی کہتا ہے, یہ وہ کہتے ہیں. اچھا, اسی طریقے سے جو اس معرفت کے نتائج ہیں کہ پھر انہوں نے وہ کام کیا نا, جیسے ہم اگر کہتے ہیں کہ عبادت ہے تو بتائیں گے نا کہ عبادت کے مظاہر نتائج کیا ہے, آگے جو کچھ بھی بیان کریں گے. تو وہ جب معرفت کا لفظ بولتے ہیں یا حقیقت الحقائق کی پہچان یا اس سے آشنائی یا اس کو جاننا اس کو بولتے ہیں, تو اس کے بھی پھر پورا کا پورا تصور وجود میں آتا ہے. وہ تصور جو پورا کا پورا تصور وجود میں آتا ہے, اور پھر جو تنازلات ستہ اور غایت الوجود کی عمیق بحثوں میں اتر جاتا ہے, اس کی تھوڑی سی ہم تفصیل کریں گے آگے. یہ جو پورا کا پورا ان کا کانسیپٹ بنتا ہے اس کے نتیجے میں, تو وہ پھر اس کے اجزاء کے لیے بھی قرآن کی آیتیں ہی پیش کریں گے. یعنی جب یہ طریقہ ہوگا تو وہ جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ اینا متولو مزمہ وجلہ فی انفسکم افلا تبصرون ما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رمى, بہت سی قرآن مجید کی آیات ہیں. اگر آپ چاہیں تو الطاف احمد اعظمی صاحب کی جو کتاب ہے مہت الوجود پر, اس میں پورا چیپٹر انہوں نے لکھ دیا ہوا ہے کہ صوفیہ کا قرآن سے استدلال, تو آپ کو ایک جگہ مل جائے گا. یعنی وہ مختلف چیزوں میں یہ کر رہا ہوں کہ ایک تو نا بیسک کانسیپٹ, پھر اس کے بعد اس بیسک کانسیپٹ سے آگے شاخیں نکلتی ہیں, تو ان میں بھی ان کا طریقہ. اچھا, اس معاملے میں بھی یہ آیت ہو گئی, اس آیت میں ابن عباس کا اثر ہو گیا. اثر سمجھتے ہیں, یعنی صحابہ کی جو حدیثیں ہوتی ہیں ان کو آثار یا اثر کہتے ہیں اصطلاح میں, تو یہ ہو گیا. اور اس کے بعد وہ مشہور حدیث جو ہر صوفی کی زبان پر, ان تو کنزن مخفین پخلق تو کر, اور بعض الفاظ کے فرق کے ساتھ کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا, مجھے یہ خواہش ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے دنیا بنا. یہ حدیث کہیں نہیں پائی جاتی, یعنی اس کا کوئی وجود نہیں ہے سوائے صوفیوں کے یہاں. لیکن بار ظاہر ہے کہ ان کے یہاں زبان تو دھیان ہے, ان کی کتابوں میں آپ دیکھیں گے بائی نہیں کہیں جاتی, یعنی کسی محدث نے اس کو قبول نہیں کیا, بلکہ اس پہ کوئی شبہ ہی نہیں ہے, بالکل موجود ہوا ہے. یعنی گھڑی ہے لوگوں نے اور بیان کر دیا رسول اللہ کی طرف, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ کی طرف منظور کی. یعنی یہ اصطلاح میں حدیث قدسی ہو گئی نا, جس کو اصطلاح میں کہتے ہیں. تو یہ ایک طریقہ ہے, یعنی آپ آیت پڑھیں گے, یہ آیت آپ نے پڑھی, اس میں یعبدون کا مطلب بیان کیا یعنی یعرفون, اس سے آپ نے اپنے استدلال کا مقدمہ بیس میں قائم کیا, پھر اس کے مظاہر کے بارے میں بھی آپ مختلف آیات پڑھتے گئے اور اس سے آپ استدلال کرتے چلے گئے, اور تائید میں حدیثیں. اب اگر یہ صورت حال ہے نا کہ آپ نے یہاں پہ ابن عباس کی اثر کی رعایت سے یہ ترجمہ کر دیا, تو پھر وہ حدیث اگر وہ بیان کرے تو بالکل ٹھیک تفسیر یہی ہو جائے گا ان کے زاویے سے اگر آپ دیکھیں. تو ایک طریقہ یہ. دوسرا طریقہ وہ ہے جو میں نے عرض کیا کہ جس کی نمائندگی پھر آخر میں شاہ صاحب کرتے ہیں, یعنی انہوں نے جو طریقہ اختیار کیا, انہوں نے جو طریقہ اختیار کیا وہ طریقہ انہوں نے یہ اختیار کیا کہ انبیاء کے ذریعے سے جو دین ملا ہے جس میں شریعت ہوتی ہے قوانین ہوتے ہیں یہ سب ملا ہے اس کا مقصد اور ہے اس کی غایت بھی اور ہے اس کا دائرہ بھی اور ہے اور جو ہم کہتے ہیں وہ بھی ہے اس کا مقصد اور ہے اس کا دائرہ اور ہے اس کے مخاطبین اور ہیں وہ بھی دین ہے دونوں رسول اللہ سے ملے ہیں کیسے ملے ہیں یہ میں آپ کو اس کی تھوڑی تفصیل بتاؤں شاہ صاحب الطاف القدس میں اپنی جو کتاب ہے اس میں لکھتے ہیں پہلے انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ یہ جو دین ہے شریعت ہے دین ہے اس کا کیا مقصد کیا چیز ہے تو دین کا مقصد تو وہی مطلب عبادت بندگی وہ ہے اب اس کے بعد بظاہر اس کو تھوڑی تفصیل کرنی چاہیے کہتے ہیں وہ علت غائیہ یا اخلاص از تظالم در دنیا مبتلا شدن با عذاب قبر و روز حشر است نہ وصول ب فنا و بقائے ہر لطیفہ و حصول مرتبہ بقائے مطلق و تمکین تہم یہ فارسی ہے ہر کلام اذاں خلاصۂ بشر علیہ افضل الصلات و تسلیمات کے بطو رسد محمل آ فل حقیقت خما قدرست مقاصد و مسالے عوامر و نواحی آ حضرت نہ شناخت است کسے کے بر مراتب دیگر حمل نہیں بدل یعنی یہ انہوں نے پہلے بڑے آدمی ہیں اور ظاہر ہے کہ وہ بات بھی اپنے خاص اسلوب میں بیان کریں گے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو دین عبادت ہے اللہ تعالیٰ کی اور اس شریعت کا مقصود کیا ہے مقصود یہ ہے کہ لوگ دنیا میں ایک دوسرے کے ظلم اور مرنے کے بعد قبر اور حشر کے عذاب سے بچ جائیں یعنی بندگی کریں اللہ تعالیٰ کی اور اس بندگی کے نتیجے میں ایک دوسرے کے ساتھ اعلیٰ اخلاقی رویے اختیار کریں جو اللہ کا مطالبہ ہے اور پھر اس کے بعد ان کو قیامت میں قبر کے عذاب سے مرنے کے بعد اور بعد میں حشر میں اللہ تعالیٰ کے گرفت سے نجات حاصل ہو ہر لطیفے کی فنا و بقا تک پہنچنا صوفیہ کی تعبیر ہے ہر لطیفے کی یعنی جو آپ کے اندر لطائف ہیں ہر لطیفے کی فنا و بقا تک پہنچنا اور بقائے مطلق اور تمکین تام کا مرتبہ حاصل کرنا خاص اصطلاحات ہیں یہ ان کی بات وہی ہے یعنی مدعا وہی ہے جو میں نے آپ سے ایک لفظ میں بیان کر دیا لطیفے کی فنا و بقا تک پہنچنا اور بقائے مطلق اور تمکین تام کا مرتبہ حاصل کرنا یعنی آپ نے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کی اس معرفت کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ حقیقت الحقائق کو جانیں گے جو کچھ جانیں گے وہ یہ ہوگا کہ اصل میں وجود اسی کا ہے اور یہ جو کچھ نظر آتا ہے یہ تو کچھ نہیں رنگ میں بیرون نشست بس کے مینا تنگ دوں اصل میں مینا کچھ تنگ تھی تو شراب کا رنگ باہر آ گیا اور کچھ نہیں بیدل کا بڑا خوبصورت مصرع ہے رنگ میں بیرون نشست بس کے مینا تنگ دوں آپ فرمائیے مینا کس کو کہا ہے کہیں یہ کائنات کیا ہے کچھ نہیں رنگ میں بیرون نشست آپ دیکھتے ہیں نا کہ باہر جھلک رہا ہوتا ہے رنگ کہتے ہیں جیسے پیمانے کے اندر سے رنگ باہر جھلک رہا ہوتا ہے بس یہ رنگ کی جھلک ہے اور کچھ نہیں ہے یعنی کوئی حقیقت نہیں اس کی رنگ میں بیرون نشست بس کے مینا اس لیے پھر وہ بیدلی کا مصرع ہے کہ وہ اصرار کرتے ہیں کہ میجا برہم مزن تا بشکنی رنگے تباشا کہیں آنکھ نہ جبک دینا منظر ٹوٹ جائے اس لیے کہ یہ تو قائم ہی اصل میں نہ کچھ نہ تھا کچھ تو خدا تھا کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا غالب کہ نا ڈبویا کچھ کو ہونے نے نہ ہوتا نہ تو کیا ہوتا یعنی نہ تھا کچھ تو خدا تھا کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا ڈبویا مجھ کو ہونے نے نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا تو یہ ظاہر ہے کہ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جب آپ معرفت حاصل کریں گے حقیقت الحقائق کی تو یہ حقیقت آپ پر واضح ہو جائے گی یہ وہ کہتے ہیں واضح ہو گئی ہم پر جب یہ حقیقت واضح ہوگی تو پھر آپ کیا کریں گے پھر اس کے بعد جس کو وہ ہندو فلسفے میں کہتے ہیں نا جیو ختم کر دینا یعنی یہ جو ہمارا نامی جسم ہے یعنی ایک اس کا طالب ہے اور ایک اس کا نامی جسم ہے جو بڑھتا نشو نما پاتا ہے اور ایک وہ روح یا آتما ہے جو اس کے اندر پائی جاتی ہے تو جیو ختم کر دیں گے آپ یہ فنا ہے اور جب فنا حاصل ہو جائے گی تو اس کا نتیجہ کیا ہے نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا بقا حاصل ہو جائے گی نا یعنی اس کا جو نتیجہ نکلے گا وہ یہ ہوگا کہ جب آپ کا ہونا نہ ہونے میں بدل جائے گا تو اصل میں آپ کا ہونا وجود میں آ جائے گا نہیں کیسے کو ضرور بات ہے یعنی آپ داد دیں. تو یہ میں نے آپ کو یہ اس لیے سنایا کہ ہر لطیفے کی فنا و بقا تک پہنچنا اور بقائے مطلق ایبسلوٹ بقا اور تمکین تام یعنی اب پھر اس میں زوال نہیں ہے نہیں ہوگا نا اس تک پہنچنا یہ مطلب ہے اصطلاحوں کا مرتبہ حاصل کرنا اس میں پیش نظر ہی نہیں ہے یعنی یہ دین میں نہیں پیش نظر. پھر سن لیجئے کہ یہ دین جو ہے اس کا مقصود یہ ہے کہ لوگ دنیا میں ایک دوسرے کے ظلم اور مرنے کے بعد قبر اور حشر کے عذاب سے بچ جائیں. ہر لطیفے کی فنا و بقا تک پہنچنا اور بقائے مطلق اور تمکین سمجھ گیا نا اس کا مطلب کیا ہے اس پیچیدہ عبارت کا. لطیفے کی فنا و بقا تک پہنچنا اور بقائے مطلق اور تمکین تام کا مرتبہ حاصل کر اس میں یعنی دین میں پیش نظر ہی نہیں ہے. جو کلام بھی خلاصہ بشر اس اصطلاحات دیکھیں رسول اللہ کا خلاصہ بشر اس کا بھی ایک مطلب ہے. جو کلام بھی خلاصہ بشر صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہیں پہنچے اس کا محمل در حقیقت یہی مقدار ہے یعنی کہاں قرآن پہنچا کہاں سنت پہنچی حدیث پہنچی جو بھی پہنچے وہ کہتے ہیں بس یہ یہیں تک ہے یعنی یہ یہیں تک بحث کرے گی. اللہ کی بندگی کرو اس کی اطاعت کرو اعلیٰ اخلاقی رویے اختیار کرو لوگ ایک دوسرے کے ظلم سے بچیں ان کا حفاظت ہو اور اس کے نتیجے میں اچھا رویہ اختیار کر کے وہ جنت میں پہنچ جائے. سمجھ گیا نا کی بات. تو یہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ سے جو کچھ صادر ہوا ہے جو کلام یا لفظ کلام پر بھی رکھیے گا ذہن میں یعنی حضور نے قرآن بولا اللہ کا کلام ہے آپ کی زبان سے نکلا کلام ہے نا خلاصہ ہے بشر صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کی اصطلاح ہے حدیث ہے سنت ہے جو بھی ہے جو کلام جو خلاصہ ہے بشر صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہیں پہنچے اس کا محمل در حقیقت یہی مقدار ہے یعنی یہی کچھ ہے. آپ نے جو احکام دیے اور جن چیزوں سے روکا ہے آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکام دیے اور جن چیزوں سے روکا ہے ان کے مقاصد اور مسالے اس شخص نے سمجھے ہی نہیں جو انہیں اسے دوسرے مراتب پر معمول کرتا ہے انہیں اپنے لوگوں پر تنقید کرتا ہے کہ بعض لوگ جو ہیں وہ اصل میں یہ تمکین تام یہ فنا یہ بقا یہ معرفت رسول اللہ کے کلام سے خواہ وہ قرآن ہو یا نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. تو جو آدمی یہ کرتا ہے اس نے اصل میں یہ بات نہیں سمجھی. بڑے عالم ہیں تو انہوں نے یہ اعتراف کیا ہے کہ یہ نہیں وہ آپ کو یاد ہوگا لطیفہ یہ جس زمانے میں حسن نظامی نے یہ جب علامہ اقبال نے اشعار قدیم یہ اشعار لکھے گوسفندان قدیم والے اور بہت الوجود بڑی تنقید کی اور افلاطون کو راہب قدیم قرار دیا تو حسن نظامی اس زمانے میں نظام الدین اولیاء کی خانقاہ میں مجاور بھی تھے اور ان کا بڑا شہرا بھی تھا دعائیں بھی بیچتے تھے وہ کتابیں بھی لکھتے تھے. وہ آپ لوگوں کو معلوم تھے کسی نے ان کی آپ بیتی پڑھی ہے یا نہیں پڑھی پڑھنے کی چیز ہے. حسن نظامی کی آپ بیتی اگر آپ نے نہیں پڑھی تو جا کے خریدیے اور پڑھیے. ہندوستان کے اس وقت کا جو خانقاہی پس منظر ہے نظام الدین اولیاء خان کا بڑی تصویر کھینچ جاتی ہے یعنی وہ کیا چیز ہے اس کے کیا کوئی علمی فنی چیز نہیں آپ بھی تھی اور آپ کی زندگی کے حالات میں کتنا بڑی مختصر سی اور حسن نظامی کی بڑی سی تصویر کے ساتھ اسی زمانے میں چلی. اور حسن نظامی نے اس کے اوپر تنقید کی اور یہ کہا کہ میں بحت الوجود اور تصوف کے مقدمات کو قرآن سے ثابت کروں. یہ انہوں نے اپنے رسالے میں اعلان کیا. اکبر اللہ آبادی خود بڑے صوفی ہیں اور وہ تصوف اور بحت الوجود کے بڑے قائل ہیں. تو انہوں نے خط لکھا کہ یہ آپ نے بڑی کمزور جگہ منتخب کی ہے مقدمہ ثابت کرنے کے لیے قرآن سے نہیں ثابت ہو رہی. تو ایک یہ اعتراف شاہ صاحب نے بھی یہی بات کی کہ بہت سے لوگ گویا وہ اس وقت میں فکر پر اس مدرسہ فکر پر جو آیت سے حدیث سے یہ سارا فنا بقا تمکین تام اور یہ مقاصد یہ پورا دین ہے نا یہ بھی یہ عکس کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اس شخص نے پھر بات نہیں سمجھ. یعنی پیغمبر حقیقت میں ایک اور چیز ہے جس کے لیے آئے ہیں وہ انہوں نے بیان کر دیا. اچھا آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ لطائف فنا و بقا اور تمکین تام کو سمجھ گئے نا ان کا مطلب. یہ لطائف فنا اور بقا اور تمکین تام کہاں سے حاصل ہوگی بھائی چیز تو بڑی ہے نا اصل معرفت ہے اصل حقیقت ہے یہ کہاں سے حاصل ہوگی وہ پھر بتاتے ہیں اس کی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ علم یعنی اس دین کو اس علم کو یہ جو اب اس سے اوپر ہے آپ فرمائیں گے کہ بھائی اب شاہ صاحب نے یہ بات کہہ دی کہ رسول اللہ کی بات وہی ہے تو بھائی بس کرو مطلب دین سے تو نکل گئے. نہیں ابھی سنیے ذرا وہ پہنچائیں گے اس کو کیسے پہنچاتے ہیں ذرا غور فرمائیں. وہ کہتے ہیں کہ اس علم کا سب سے پہلے جو اس کو ترتیب دے کر شان سے پیش کیا وہ سید الطائفہ جنید بغدادی वही जब यानी आपका तीसरा दौर शुरू होना तो ये वो है। अच्छा, अब सवाल पैदा होता है कि सही तो ताइफा जुनैद बगदादी अगर इसके बानी है या उन्होंने इसको मरतब किया या कहीं से लिया है, भाई हमारा मौजू नहीं होना चाहिए। नहीं, वो कहते हैं कि ये तो बिल्कुल ठीक है कि ये ना कुरान से लिया गया है ना सुन्नत से लिया गया है, लेकिन रसूलुल्लाह से लिया गया। दीन का तनहा मागद मोहम्मद रसूलुल्लाह की दाते वाला से बात हो गई ना बात, यानी अब कहते हैं कि रसूलुल्लाह से लिया गया। इसकी उन्होंने बड़ी खूबसूरत मिसाल दी, कहते हैं कि तुमने कभी खरबूजे को देखा? खरबूजा जमीन में अपनी नशोनुमा और तकमील के लिए आफ्ताब की हरारत से कस्बे फैज करता है। सूफिया के यहां असल में सारा तमसील का गौरव दबा होता है। मिसाल देंगे बड़ी खूबसूरत, अब मिसाल में बड़े मसाइल होते हैं। तो खरबूजे को कभी कहते हैं तुमने देखा है कि ये अपनी नशोनुमा और तकमील के लिए सूरज की रोशनी और हरारत से कस्बे फैज करता है। दरा हाले कि ना खरबूजा जानता है तो उसकी तकमील आफ्ताब की मरहूने मिन्नत है और ना आफ्ताब को पता होता है। लेकिन ना खरबूजा जानता है ना आफ्ताब को, नहीं जानता कि दूर जमीन पर कोई खरबूजा उसके जरिए से अपनी तकमील के मराहिल तय करता है। तो ये कहते हैं कि मिसाल है रसूलुल्लाह से इस इलम के आसर लिया हमने वहीं से, यानी उसी आफ्ताब की हरारत से ये सब। देखिए हम ध्यान करते हैं इसको, बहमी उसलूब नफूसे कुलिया के मबदाए फैज ईशारा बराए मसलते कुलिया व जमीन फरूदा बुरदेस्त नफूसे नाकसारा मुकम्मल मिसाल। यही तरीका है जिससे नफूसे कुलिया, यानी एक तो है ना हमारे जैसे जुजी नफूस जो जीव में फंसे हुए नफूसे कुलिया जिसने बड़ी आला हैसियत मोहम्मद रसूलुल्लाह को हासिल, तो नफूसे कुलिया जो है जिन्हें मबदाए फैज ने, यानी फैज जो पहुंच रहा है वो तो असल में उसका मंबा तो है ना वो वजूद असली हकीकत और हकायक, उसने मसलहत कुल्ली के लिए जमीन पर उतारा है। तो यही तरीका है, यानी खरबूजे का आफ्ताब से हरारत हासिल करना अपनी नशोनुमा तकमील के लिए यही तरीका है जिससे ये नफूसे कुलिया नाकिस लोगों की तकमील करते। ये तरीका, यानी वो तरीका जो है वो नहीं होता कि कुरान पढ़ेंगे इंतजार करेंगे सुन्नत बताएंगे, ये नहीं होता, बल्कि वो ये तरीका है एक नफ्से कुलिया को बसूरत आफ्ताब अपनी हरारत पहुंचाने के लिए खुदा वजूद पजीर कर देता है। एक उससे उसके शऊर से सादिर होता है दीन या इल्म, वो है जो दीन की शक्ल में शरीयत की शक्ल में है, और एक वो जिसकी उसको भी खबर नहीं होती कि पहुंच रहा है लेकिन पहुंच रहा होता, तो वो एक दूसरा ही। अच्छा, फिर इंडा ही पैगामे और कलामे दरमियान नहीं बाशन, इस जगह कोई पैगाम और कलाम नहीं दरमियान में आता। इसको मालूम रूम ने बहुत खूबसूरती से बयान किया, कांदरू बे हर्फ में ही रोयत कलाम, वहां तो हर्फ के बगैर कलाम उगता है। यानी ये वो मकाम है इसमें पैगाम और कलाम दरमियान में नहीं आता। हम जब बात करते हैं दीन की तो पैगाम और कलाम दरमियान में आ गया ना रसूलुल्लाह। ये देखिए इसमें बड़ी गहरी तारीफ है, बताया है हम जैसे जाहिर दीनों को कि मोहम्मद और रसूलुल्लाह के और तुम्हारे दरमियान पैगाम और कलाम है, और हमारी दुनिया वो है कि कांदरू बेहरफ भी रोयत कलाम, उसमें हरफों के बगैर कलाम की खेती उग पड़ती, कलाम पहुंच जाता है लेकिन इसके बगैर पहुंच जाता। तो इंडिया हेज पैगामे और कलामे दरमिया नवी बाशत आरे अजकिया नफूस बजे अजुए मिन्नत रवी शनासत। अभी सवाल पैदा होता है ना कि ये यानी खरबूजे को पता ही नहीं है तो आपको कैसे पता चला है? ये सवाल पैदा होता है, उसका जवाब दिया पड़ा। कहते हैं कि हाँ जकी तबीयतें किसी ना किसी तरह इस इनायत को पहचान लेती, यानी उन खरबूजों में से कोई खरबूजे ऐसे होते हैं जिन पर उनकी तमसील जकी तबीयतें किसी ना किसी तरह इस इनायत को पहचान लेती हैं, और अनमानी हासिल बरा मी शवत के कलमात अकवाले यहां बरजख बर सबीले एतबार इशारा इस्तेमाल के असरार को اور اس کا نتیجہ ان کے لیے یہ نکلتا ہے کہ اس برزخ، دیکھیے یہاں رسول اللہ کا نام بھی ایک نیا وجود میں ہے، کہ اس برزخ یعنی یہ نام جو ہے برزخ عالم کہتے ہیں درمیان میں، اصل میں مبدا فیض حقیقی تو حقیقت الحقائق ہے، درمیان میں ایک جسمانی وجود کا برزخ ہے اور ادھر ہم رہے ہیں، تو انہوں نے اس کے لیے لفظ بھی وہ استعمال کیے. یہ نکلتا ہے کہ اس برزخ کے اقوال و کلمات مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی الفاظ میں یہ نہیں ہے لیکن صوفیات اصطلاحوں سے جو لوگ واقف ہیں وہ جانتے ہیں، کہ اس برزخ کے اقوال و کلمات سے اعتبار و اشارہ کے طور پر وہ ان اسرار کا استنباط کر لیتی ہیں. یعنی یہاں پھر انہوں نے گنجائش پیدا کر دی ان لوگوں کے لیے بھی کہ جو کہتے ہیں کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ یہ اس آیت سے وہ بات صراحتاً نہیں نکلتی، لیکن کچھ اعتبار اور کچھ اشارے ہوتے ہیں جن سے پتہ چل جاتا ہے کہ اصل میں وہ پہنچانا مقصود ہے، یعنی تم وہ پا لیتے ہو ہم ہی پا لیتے ہیں. یہ دوسرا طریقہ جو شاہ صاحب نے بیان کیا ہے کہ یہ ہے اصل بات، یعنی وہ کہتے ہیں کہ وجہ کیا ہے اس کی، وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ ابھی مثال کے طور پر لے جا رہے فون پر میں تنقید کروں گا تو ادھر دوں گا اس کو کیا کروں، اس جگہ وہ کہیں گے کن تو کنزن مخفی انفا حبب، میں کہوں گا حدیث موضوع ہے یہ ہوگا نا، وہ کہیں گے من عرف نفسہ بقدر عرف ربہ، میں کہوں گا قول ہے رسول اللہ کی بات ہی نہیں ہے. یعنی علم کی دنیا جو ہے وہ بے رحمی کے ساتھ ادھر کے پھینک دے گی، جب یہ ہو جائے گا تو پھر وہ پہلے گروہ کے لیے مشکل ہو جاتی ہے. اس کا کہتے ہیں بھائی خربوزہ ہے آفتاب ہے، نشو نما ہے تکمیل ہے، نفوس ازکیہ کو پتہ چل جاتا ہے. اچھا جو کلام رسول اللہ کا موجود ہے اس کے اشارہ و استنباط اور اعتبارات ہیں، آپ کہیں کہ یہ بات تو الفاظ سے نکلتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ دیکھیں آپ ٹھیک کہتے ہیں، یہ ہم نے عکس کر لیا. اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے اس دوسرے طریقے کا، اگرچہ یہ جب شروع میں نے کی تھی بحث بظاہر لگتا ہے کہ بہت بہتر جگہ ہے، یعنی کم سے کم یہ تو ہو گیا نا کہ آپ قرآن سے حدیث سے استدلال نہیں کریں گے، لیکن قرآن حدیث سے استدلال جو ہے وہ تو کہیں کا کہیں رہ گیا، بات اس ہستی تک پہنچ گئی اور پھر اس میں انہوں نے ایک بالکل دوسری دنیا وجود کر کے آپ کو دکھا دی کہ یہ ہم یہ ایسے اس طریقے سے کرتے ہیں، تو ان کا طریقہ. لیکن اس معاملے میں کہ دین کا مقصود کیا ہے، اصل میں کیا ہے، شاہ صاحب یہ کہیں گے کہ ظاہر میں اور جو پیغام و کلام سے صادر ہوا ہے وہاں وہ جو بیان کر دیا گیا ہے، اور جو حقیقت ہے وہ کیا ہے، لطیفے کی فنا و بقا تک پہنچنا اور تمکین تام حاصل کرنا، یہ شاہ صاحب کی تعبیر ہو گئی، جم الجمع کے مقام تک پہنچنا، تفریق کا ختم ہو جانا، حقیقت الحقائق کو پا لینا، مشاہدے کی جگہ پر پہنچ جانا، یعنی مختلف تعبیریں وعدے کی، یعنی تعبیریں اصطلاحات وہ مختلف ہو جاتی ہیں. تو یہ شاہ صاحب کا اس میں لگتا ہے. اب اس کے بعد یہ دیکھیے کہ اس کو یہ بیان کرتے ہیں اکابر صوفی، رسالہ ہے کشاری آپ جانتے ہیں کہ تصوف کی بڑی امہات کتب میں سے، اور وہ امام کشاری بھی بڑے لوگوں میں سے ہیں اس فن کے. انہوں نے ایک جگہ کے اوپر اس کو بیان کیا ہے، یعنی یہ جو علم ہے نا ہمارے ہاں دین کا جو علم ہے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے لیے صحیح تعبیر کیا شریعت، ایک لفظ میں بیان کیا شریعت. شریعت کو آپ جیسے میں جس اصطلاح میں بولتا ہوں اس میں نہ لیجیے، وہ پورے دین کے لیے بول رہے ہیں شریعت، اور اپنا جو ان کا یہ ہے اس کے لیے کیا ہے حقیقت، شریعت اور حقیقت. اچھا عام آدمی بہت متاثر ہوتا ہے، تجیب آدمی میں نے پہلی مرتبہ جب یہ جو ہے نا شیر محمد صاحب شرد پوری شیر ربانی جن کو کہتے ہیں علامہ اقبال کی بہت جانے آنے کے واقعات آپ لوگ کہتے ہیں شرد پور ان کی کتاب جو ہے وہ میں نے بچپن میں پڑھی، تو اس میں انہوں نے بیان کیا کہ بھائی بات یہ ہے کہ تم ظاہر بین تو رکوع سجود میں جا کے تو اللہ ہو، یہ غائب کا سیکھا ہے، میں تو انت اللہ جب تک میں کہہ رہا ہوں اس وقت تک میں رکوع میں جاتا ہوں نظر اٹھاتا ہوں، تو آدمی اشر کرتے ہوئے کیا بات ہے، مطلب یہ ہے کہ بات تو بن گئی نا، انت اللہ مطلب تو اللہ ہے سامنے ہے، جلوہ فرما ہے، جمالِ جہاں کے ساتھ موجود ہے، دیکھ رہا ہوں مطلب. تو شریعت اس کو کہتے ہیں حقیقت ہے نا، وہاں کیا حقیقت الحقائق کا علم، تو وہ اپنے اس سارے علم کو بھی حقیقت سے تعبیر کرتے ہیں. امام کشاری نے دو لفظوں میں اس کو بیان کر دیا، وہ کہتے ہیں الشریعۃ امر بالتزام العبودیہ، دین کیا ہے یہ اصل میں التزام عبودیت کا امر ہے, یعنی دین کیا ہے؟ اللہ کی عبادت. جی, یعنی وہ صرف تھوڑی سی مشکل عربی ہو گئی. امرم بے التزام العبودیہ, یعنی حکم ہے خدا کا کہ عبودیت اختیار کرو. یہی کہا گیا اس میں کہ میرا مطالبہ جو ہے وہ یہ ہے کہ تم میرے بندے بن کر رہو. دین کیا ہے؟ شریعت. و امرم بے التزام العبودیہ والحقیقہ مشاہدت الربوبیہ, اور حقیقت کیا ہے؟ ربوبیت کا مشاہدہ. فشریعہ ان تعبدہ, شریعت کہتی ہے اس کی بندگی کرو. والحقیقہ ان تشہدہ, حقیقت کہتی ہے دیکھو اس کو, اس کے جمال جہاں کا نظارہ کرو, اس کی حقیقت تک پہنچو. یہ یعنی یہ دونوں کا فرق ہے. شاہ صاحب نے تفہیمات الہیہ میں اس کو بیان کیا, لمبی عبارت ہے, اس کا خلاصہ جو ہے وہ دو لفظوں میں یہ ہے کہ اللہ تک پہنچانے والے دو راستے ہیں. ایک کی وحی اور تعلیمات انبیاء نے تلقین کی ہے, دوسرا راستہ وہ ہے جس کا تعین الہام اور اولیاء کے معرف سے, یعنی ملے گا بھی اس طرح لیکن پہنچے گا وہیں. اچھا, پھر اس کے بعد صوفیاء کو ظاہر ہے رسول اللہ تک پہنچانا نا. مسلمانوں میں تو مصیبت یہ ہے کہ اگر وہاں نہ پہنچا تو پھر کہیں نہیں پہنچے گا. تو اس کے لیے انہوں نے ظاہر باطن کے سب طریقے اختیار کیے. ایک طریقہ یہ ہے, یہ طریقہ بھی شاہ صاحب کو کیوں اختیار کرنا پڑا؟ پہلے مرحلے میں صوفیاء یہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ظاہری علم ہے وہ تو قرآن کی صورت میں اور سنت کی صورت میں یا حدیث کی صورت میں مل گیا, تمہارے پاس موجود ہے. جو یہ باطنی علم ہے, یہ کبھی وہ کہتے سیدنا ابو بکر صدیق کی وساطت سے, بلکہ سیدنا ابو بکر صدیق سے پہلے جو دور عمر کے تھے وہ کہتے انس بن مالک کی وساطت سے, خادم خاص نا حضور کے, تو وہ بہت زیر بحث ہے ابتدائی. پھر سیدنا ابو بکر صدیق, اور پھر اس کے بعد اجماع ہو گیا حضرت علی پر ان کے ذریعے سے. اب حضرت علی کے ذریعے سے پھر آگے کس کے پاس پہنچا؟ تو انہوں نے اس میں انتخاب کیا حضرت حسن بصری کا, تابعین میں بہت بڑے بزرگوں میں سے ہیں, اور ان کی ایک بڑی شخصیت بھی ہے, بڑے عالم بھی ہیں, بہت بڑے مفسر قرآن بھی ہیں, یعنی ایک دور ہے پورا جو ان سے بہت متاثر ہے حسن بصری سے. تو ان کو انہوں نے کہا کہ ان سے ملا ہے. اب اس میں بھی وہی دیکھیے نا کہ علم ظاہر تو بے رحم ہوتا ہے. بھئی آیت ہوگی تو ہم عربی کی زبان کی بحث شروع کر دیں, حدیث ہوگی تو موضوع اور ضعیف اور راوی اور ثقہ اس کی بحث شروع کر دیں گے. انہوں نے کہا حضرت بصری سے. تو اب اس میں جیسے کہ مولانا روم نے بصری میں حضرت عیسیٰ کی حضرت موسیٰ اور مریم کے درمیان مکالمہ کرا دیا, تو صوفیوں کے کو فرق نہیں پڑتا اس سے. انہوں نے حضرت بصری کا نام لیا تو محدثین نے بحث شروع کر دی کہ ان کی تو ملاقات ہی ثابت نہیں ہے حضرت علی سے, اور بڑی زوردار بحث اس کے اوپر ہو گئی. اب وہ معاملہ جب حضرت حسن بصری کی ملاقات نہیں ثابت, ظاہری سلسلے کا انقطاع ہو جاتا ہے, شاہ صاحب پر وہ اعتراض بھی نہیں. دیکھیے اب وہ کتنا انہوں نے ڈیولپ کر دیا اس میں, یعنی یہ بھی نہیں. اب قرآن پہ آپ بحث کریں گے تو وہ بھی نہیں ہوگی, حدیث پہ آپ بحث کریں گے کہ موضوع ہے یا کچھ ہے تو وہ بھی نہیں ہو سکتی, اور اگر آپ اس زاویے سے گفتگو کریں گے تو وہ بھی نہیں ہو سکتی. میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں کیا کروں. تو یہ شاہ صاحب. اچھا, اب وہ کہتے ہیں کہ یہ جو علم ہے, یعنی ایک طرح اور سوال ہم جیسے لوگ کر دیتے ہیں نا, وہ یہ کہتے ہیں کہ اچھا مان لیا, یہ اپنے اس علم کے لیے کوئی کرائیٹیرین بتائیے کہ اس کی صحت اور عدم صحت کا فیصلہ کر سکے. تو قوت القلوب میں اس کا جواب دیا ہے ابو طالب مکی نے, یہ بھی تصوف کی مہاج کتب میں سے. وہ کہتے ہیں ھذا ھو العلم النافع الذی بین العبد و بین اللہ وہو الذی یلقاہ, یعنی یہ وہ علم ہے جو حقیقت میں علم نافع ہے. تم لوگ تو کشن میں پڑے ہوئے. مولانا روم نے جب یہ معارف و حقائق بیان کیے تو انہوں نے کہا کہ منز قرآن برگزیدم مغزرا, میں نے قرآن سے سارا مغز نکال دیا, روح نکال دی اس مثنوی میں. یعنی آپ دیکھیے, آپ تو تنقید کریں گے نا کل پرسوں, لیکن مثنوی کی یہ حیثیت رہی ہے کہ ہست قرآن در زبانیں پہلی, یہ فارسی زبان میں قرآن ہے. تو انہوں نے خود اس کے بارے میں کہ من سے قرآن برگزیدم مغزرا, میں نے قرآن کا سارا مغز نکال لیا اس میں سے, استخوان پیشے سگا انداز تھیم, ہڈیاں پھینک دی ہیں تم ظاہر پرست علماء کے سامنے چچوڑوں کتوں کی طرح, کچھ نہیں رہ گیا بس, استخوان پیشے سگا انداز. یعنی اس دعوے کے ساتھ وہ یہ کہتے ہیں علم نافع حقیقت میں یہ ہے, اور یہ بین العبد و بین اللہ ہوتا ہے, یعنی اس کے درمیان میں کوئی چیز نہیں ہوتی, یہ براہ راست ہو جاتا ہے. محبت نہ تھی، یعنی کا ہو گیا، یہی علم ہے جس کے ذریعے سے اصل پہ مشاہدہ، ملاقات، نکاح، بقا سب براہ کرتا ہے، یہ حقیقی ہے۔
تو صوفیہ جو ہے یا علماء صوفیہ یہ اشارے کر رہے ہیں مجھ کو جس طرح وہ اشارے کرتے ہیں صوفیہ، وہ یہ کہتے ہیں، یعنی دو گروہ بیان ہو گئے، ایک گروہ جو ہے وہ استنباط کرے گا، وہ میں نے بتا دیا کیسے کرتا ہے یہ سارے، یعنی وہ یعبدون کو کہتے ہیں یعرفون کے معنی میں، دلیل دیتا ہے کہ یہ عباس کا اثر ہے، اور وہی بات اس میں کہی گئی ہے، کیونکہ آیت سے پیچھا چھڑانا بڑا مشکل ہے، تو یہی بات اس میں کہی گئی جو ہم کہتے ہیں، کیا حقیقت الحقائق کی معرفت حاصل کر لینا۔ اور دوسرا گروہ جو ہے وہ جس کی نمائندگی بہت اچھی طرح شاہ صاحب نے کر دی ہے، وہ یہ طریقہ اختیار کرے گا، لیکن پھر پلٹ کر کہے گا کہ اشارے ہیں قرآن میں بھی ہیں، کلام پیغمبر میں بھی، اگرچہ ہم اس کے محتاج نہیں، یعنی یہ جو اشارات ہیں اگرچہ ہم محتاج نہیں ہیں، ہم خود حاصل کر لیتے ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھیں میں نے قرآن میں جو اسلام اور تصوف میں مضمون لکھا ہے تو اس میں میں نے ایک ایک عنوان قائم کر کے یہ بتا دیا کہ دیکھیے جی یہ توحید ہے اور یہ صوفیت ہے، اپنے علم کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں، نبوت کے بارے میں یہ کہتے ہیں، قیامت کے بارے میں یہ کہتے ہیں، بنیادی جو چیزیں ہیں شریعت اور طریقت کا بنیادی فرق اس طریقے سے بیان کرتا ہے۔ ابھی یہ میں نے اقتباس آپ کو اسی سے پڑھ کے سنایا ہے شاہ صاحب کا، تو وہ پورا کا پورا ایک کانسیپٹ ہے ان کا جو وہ اس طریقے سے اس کو، میں نے کہا دو ایک سطریں پڑھی گئی کافی قولی حاضر استغفر اللہ، میری بڑی خواہش تھی کہ میں علم کے احترام میں کھڑا ہی ہو گیا۔